بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. اس سورت کا نام سورہ روم ہے. رومیوں کی فتح کا اس میں تذکرہ ہے. قرآن مجید میں 84 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی سورہ انشقاق کے بعد اور سورہ عنکبوت سے پہلے اس سورت کا نزول ہوا ہے. یہ سورت مکی ہے. اس سورت شریفہ میں اللہ تعالی کی وحدانیت عجیب عجیب نشانات بیان کیے گئے ہیں. 60 یا 59 آیتیں اس سورت میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے قرب و جوار کے زمانے میں دنیا میں وہ دو بڑی سپر پاور حکومت سمجھی جاتی تھی. ایک رومن امپائر تھا جس کا مرکز حکومت کا قسطنطنیہ تھا. اسی قسطنطنیہ کو آج کی زبان کے اندر استنبول کہا جاتا ہے. دوسری اس زمانے کی سپر پاور حکومت پوری دنیا میں فارس اور ایران کی سمجھی جاتی تھی. رومیوں کی یہ حکومت پورے یوروپ کو محیط تھی اور بلکہ شام کا علاقہ بھی انہی کی حکومت میں آتا تھا. اور ان کا جو ذمہ دار ہوتا تھا سب سے بڑا امیر بادشاہ اس کو قیصر روم کہا جاتا تھا. یہ ان کا ایک شاہی لقب تھا قیصر روم, جس کے لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا هلك قیصر فلا قیصر بعده. اور ایران کے مجوسیوں کا جو سب سے بڑا بادشاہ اور امیر ہوتا تھا اس کو کسرا کہا جاتا تھا. وہاں پیچھے کھڑے ہوئے کتاب لے گا. کسرا فارس کے لقب سے اس کو تعبیر کیا جاتا تھا. اور کسرا کے لیے بھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا هلك کسرا فلا کسرا بعده. یہ کسرا بھی ایک لقب ہوتا تھا ایرانی کے بادشاہ کا. تقریباً 602 عیسوی, ابھی 2014 چل رہا ہے, تو 602 عیسوی سے لے کر 614 عیسوی یہ 12 سال کا عرصہ ایسا ہے کہ دونوں حکومتوں کے اندر بڑی ٹکر چلتی رہتی تھی, جس کو آج کل کی اصطلاح میں سرد جنگ بھی کہا جاتا ہے. اور دونوں حکومت ایک دوسرے کے مقابل ہوتی رہتی تھی. بالآخر ایسا ہوا کہ 615 یا 616 عیسوی میں ایران کی کسرا خسرو پرویز نے رومیوں کے اوپر زبردست حملہ کیا اور رومیوں کو تباہ کن شکست دی. ایسی تباہ کن شکست دی رومیوں کا مرکز قسطنطنیہ وہ بھی اس نے فتح کر لیا ہے. اور قسطنطنیہ کے اندر اس نے ایک آتش کدہ بنوایا, کیونکہ ایرانی لوگ آتش پرستش کرنے والے لوگ تھے. استنبول کے اندر قسطنطنیہ میں فارسیوں نے, ایرانیوں نے آتش کدہ تک تعمیر کروایا, اس قدر زبردست ان کو فتح ہوئی. 570 عیسوی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے, اور 40 سال کے بعد اعلان نبوت, یعنی 610 عیسوی کے اندر, گویا جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے اسی زمانے کے اندر دنیا کی یہ دونوں بڑی سپر پاور طاقت حکومتیں آپس کے اندر نبرد آزما ہیں, ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ اور ٹکرا رہی ہے. اب ان کی لڑائی سے مسلمانوں کو کوئی لینا دینا نہیں, نہ مکہ کے مشرکوں کو کوئی لینا دینا. وہ دونوں دنیا کی بڑی طاقتیں اپنی جگہ کے اوپر لڑ رہی ہیں, مسلمانوں کو کوئی دلچسپی نہیں اور مشرکین کو بھی کوئی دلچسپی نہیں. لیکن بات عجیب ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی برکت سے مکہ میں لوگ دھیمے دھیمے مسلمان ہونے لگے, مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہونے لگے. اسی درمیان بعثت کے اعلان سے ٹھیک 6 سال یا 5 سال کے بعد ایران کی فتح اور رومیوں کی شکست کی اطلاع مکہ مکرمہ آئی. اب جنگ کے زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ مکہ کے کفار کہنے لگے کہ دیکھو یہ ایران کے جو آتش پرست لوگ ہیں, مجوس, فارسی, اس طرح کی قوم, تو وہ ہمارے جیسے ہیں. یہ مشرکین مکہ کہنے لگے, اسی لیے کہ مشرکین مکہ ایک اللہ پر, قیامت پر, آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے. بعین ہی یہی عقیدہ ایران کے مجوسیوں کا بھی تھا, ایک خدا کو نہ ماننا, مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہ ماننا, آسمانی کتابوں کو, رسولوں کو نہ ماننا, یہ ان کا بھی آئی نہیں ایسا ہی عقیدہ تھا. جس طرح مکہ کے کفار بت پرست تھے, جس طرح ایران والے آگ پرست تھے, اس لیے ان جنگوں میں مکہ کے مشرکین کی ہمدردی ایران کے مجوسیوں سے جڑی ہوئی تھی. اور رومی لوگ سب اہل کتاب تھے, عیسائی تھے, اور وہ مسلمانوں سے بہت قریبی تعلق رکھنے والے ہیں. اس لیے کہ مسلمان ایک اللہ پر ایمان رکھے, آسمانی کتابوں پر ایمان رکھے, رسالت پر ایمان رکھے, باعث بادل موت پر ایمان رکھے, اور یہ سب عقیدے اہل کتاب کے اندر موجود تھے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوتی خطوط بھیجے اس میں انہی متفق علی چیزوں کو سامنے رکھ کر کے دعوت دی. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ الی آخرہ. تو مسلمانوں کی ہمدردی رومان امپائر کے اہل کتاب عیسائیوں سے وابستہ تھی. جیسے کہ کرکٹ میچوں میں آپ لوگ اس کا نظارہ دیکھ لیتے ہیں, کوئی ٹیم کہاں کی ٹیم کے ساتھ کھیل رہی ہے, اور یہاں تم پاگل بن کے کچھ ان کے حمایتی, کچھ دیوانے ان کے حمایتی, پھر آپس میں بحث, مباحثے, لڑائی جھگڑے, سبق کا حرج, ایک دوسرے پر اشارہ بازی اور ایک دوسرے کے اوپر طنز تان, یہ سب سلسلے چلتے ہیں. ایسا کچھ منظر مکہ کے اندر بھی تھا. وہاں سے جیسی خبر آئے اس کے مطابق یہاں ماحول گرم ٹھنڈا ہوتا رہے. اب جب وہاں سے یہ خبر آئی کہ عیسائیوں کی شکست سے فاش ہوئی, ایران کے مجوسی لوگ آگ پرس لوگ غالب آ گئے, تو مکہ کے مشرکین بہت خوش ہوئے, انہوں نے بڑی خوشیاں مچائی مشرکین مکہ نے, اور اس قدر ان لوگوں نے خوشیاں مچائی تو وہ خوشی کے مارے یوں کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے جیسے یعنی ایران کے مجوسی آگ پرس وہ فاتح اور غالب آ گئے, اور تمہارے جیسے یعنی رومان امپائر کے عیسائی لوگ مغلوب ہو گئے, تو ان قریب ہم یعنی مشرکین تم یعنی مسلمانوں پر غالب آئیں گے. یہ ان لوگوں نے وہاں سے نتیجہ نکالا کہ ہمارے جیسے فارسی ایرانی لوگ غالب آ گئے اور تم مسلمانوں جیسے نصرانی لوگ ہار گئے, اسی لیے ان قریب مشرکین نے کہا کہ ہم غالب آئیں گے اور تم مسلمان مغلوب ہو جاؤ گے. یہ ان لوگوں نے مکہ کے اندر خوشیاں مچائی ایرانیوں کی فتح کے اوپر, اور ڈنکے کی چوٹ پر مستقبل کے ایسے ایسے ان لوگوں نے دعوے کرنے شروع کر دیے, اور حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ رومی لوگ آئندہ غالب آ سکے اس کے امکانات ہی نہیں تھے, اور ایرانی حکومت فارس کی کس طرح کی کوئی توڑ کے ختم کرے اس کا دور دور سے کوئی شائبہ تک نظر نہیں آ رہا تھا, ایسے خطرناک حالات اس زمانے کے اندر تھے. اس دور کے اندر یہ سورہ روم کا نزول ہوا ہے, چنانچہ یہ سورہ روم کا نزول جو ہوا اس کے اندر ایک عجیب و غریب پیشین گوئی کی گئی, اور پیشین گوئی کسی بھی نبی کی نبوت کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہوا کرتی ہے. کہ نبی کوئی پیشین گوئی کرے وہ پیشین گوئی ہو بہو مکمل ہو جائے تو یہ اس نبی کے سچا ہونے کی سب سے بڑی دلیل سمجھی جاتی ہے. اب ماحول ایک دم محیر العقول ماحول چل رہا ہے کہ رومی لوگوں کی ایسی شکست سے خاص ہو گئی کہ ان کے خزانے خالی, ہرقل روم بہت ہی ذلیل رسوا, اس کے بڑے بڑے افسران اور اس کے بڑے بڑے کمانڈر لوگ سب مارے گئے, فوج تیتر بیتر منتشر ہو گئی, اس کے علاقے کے علاقے جو شام تک پھیلے ہوئے تھے سب اس کے ہاتھ سے نکل گئے, اور کہیں پر بھی اس کی کوئی مضبوط فوج یا مضبوط حکومت باقی نہیں, اور آئندہ بھی اس کو استحکام نصیب ہو ایسا کوئی امکان نہیں. دنیا کے اس دور کے بڑے بڑے ماہرین جنگ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اب تو رومان امپائر کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اس دور میں قرآن مجید نے یہ پیشین گوئی کی. اس پیشین گوئی کا حاصل کیا کہ بھلے ابھی رومی لوگ ہار گئے لیکن چند سالوں میں, 9 سال کے قلیل عرصے کے اندر 2 بار رومی لوگ غالب آئیں گے اور ایران کے مجوسی لوگ مغلوب ہوں گے. یہ پورے حالات کے خلاف ماحول سے بالکل برعکس ایک پیشین گوئی تھی جس نے پوری دنیا کے اندر اس دور کے اندر کھلبلی مچا دی, اور یہ بہت بڑی بات ہو گئی کہ قرآن کی بات سچی ہوگی ان حالات کے خلاف. ایسا ماحول کھڑا ہو گیا. روم دراصل یہ لفظ قدیم رومان امپائر کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اس کا مشرقی حصہ یہ 395 عیسوی میں کٹ کے ایک الگ مستقل سلطنت بن گیا تھا, اور 1454 تک مسیحیوں کے قبضے میں یہ سلطنت باقی رہی. 1454 عیسوی تک یہ مسیحیوں کے قبضے کے اندر رہی. اس کے بعد یہ رومان حکومت ترکوں کے قبضے کے اندر آئی, عثمانی ترکوں کے قبضے میں, جس کا دارالسلطنت قسطنطنیہ, اس کا جدید نام استنبول رکھا گیا. اسلام بول پر سے استنبول اس کا نام بنا, اور قسطنطنیہ یہ اس کا قدیم نام رہا, قسطنطنوپول. اور وہاں قسطنطنیہ میں یعنی استنبول کے اندر عیسائیوں کی جو حکومت تھی, اس کا جو قلعہ تھا وہ اس قدر مستحکم اور مضبوط سمجھا جاتا تھا کہ کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا, کوئی اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا. ایسا مستحکم اور مضبوط عیسائیوں کا وہاں قلعہ سمجھا جاتا تھا. لیکن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی, لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْطُنِيَا, تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے, اور جو لشکر اس کو فتح کرنے جائے گا وہ بہت اچھا لشکر ہوگا, اور اس کا امیر بھی سب سے اچھا امیر ہوگا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے دور صحابہ سے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوششیں ہوتی رہی. خود حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول, وہ بھی فتح قسطنطنیہ کے لیے تشریف لے گئے تھے یزید بن معاویہ کی عمارت کے اندر, اور وہیں پر آپ کا انتقال ہوا اور قسطنطنیہ میں آپ مدفون ہوئے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر 1454 عیسوی کے اندر سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قسطنطنیہ کو ختم کروایا, اور قیصر روم وہ ہلاک ہوا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی, لا حلق قیصر فلا قیصر بعدہ, ایک مرتبہ جب قیصر روم ہلاک ہوگا تو پھر قیامت تک کوئی دوسرا قیصر پیدا نہیں ہو سکے گا. تو یہ پوری دنیا کے عیسائیوں کا سب سے بڑا مذہبی اور سیاسی مرکز سمجھا جاتا تھا قسطنطنیہ, اور اس کا قدیم نام جدید روما بھی رکھا جاتا تھا. اب اسی قسطنطنیہ کے اندر جو قدیم چرچ ہے آیا صوفیہ, اس کے متعلق عیسائیوں کے یہاں یہ روایت مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کے چند ہی سالوں کے بعد یہ چرچ تعمیر ہوا تھا. گویا دنیا کا اس کو سب سے پہلا چرچ کہا جاتا ہے جو قسطنطنیہ استنبول کے اندر آیا صوفیہ کے نام سے موجود ہے. اب اسی قسطنطنیہ کو خسرو پرویز ایران کے بادشاہ نے تقریباً 615 یا 616 عیسوی کے اندر فتح کر لیا, اور اس زمانے کے اندر جب اہل مکہ نے بہت خوشیاں منائی تو سورہ روم کا نزول ہوا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیشین گوئی فرمائی تو لوگ آپ کی اس پیشین گوئی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایرانیوں کی حکومت ختم ہو جائے, شکست ہو جائے, اور رومیوں کو فتح ہو جائے, جبکہ رومی بالکل جو ہے شکست خوردہ تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس زمانے کے اہل ایمان اس پیشین گوئی کو دل و جان سے تصدیق کرتے, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکہ کے بازاروں میں جا کر کے خوشی کے مارے سورہ روم کی ابتدائی آیتیں زور زور سے پڑھ کر کے اعلان کرتے تھے. कि भले अभी तुम मक्का के मुशरिक को खुश हो, लेकिन बहुत जल्द वो दिन आने वाला है कि फारसियों को ईरानियों को शिकस्त होगी और रूमियों को अल्लाह ताला दोबारा गालिब करेंगे। खूब ऐलान कर रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने खड़ा हो गए, सिर्फ उमैया बिन खलफ खड़ा हुआ और उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस बात के ऊपर मुबाहसा करने लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे जो हम नवा लोग हैं, हम मसलक व मशरब लोग हैं, ईरान के मजूसी फारसी लोग अब वो कभी शिकस्त नहीं खाएंगे, रूमी लोग कभी गालिब नहीं आएंगे। बासो मुबासे के बाद बात शर्त पर गई और उस जमाने के अंदर अभी कीमार और जुए की हुरमत का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, वो हुरमत का हुक्म मदनी जिंदगी के अंदर नाजिल हुआ, इसलिए शर्त लगाई हजरत अबू बकर और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और उबैद बिन खलफ के दरमियान। शर्त ये हुई कि 3 साल के अंदर अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि रूमी लोग गालिब आएंगे, उमैया ना कहता था, उबैद बिन खलफ ना कहता था और 10 ऊंट तय हुए शर्त के अंदर कि अगर 3 साल के अंदर अंदर रूमी लोग गालिब आ गए तो उबैद बिन खलफ 10 ऊंट देगा और 3 साल के अंदर अगर रूमी लोग गालिब नहीं आए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने उसको 10 ऊंट देंगे। ये 2 तरफा शर्त थी, उस जमाने में 2 तरफा शर्त जायज थी, जो कीमार है और बाद में वो हराम हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने शर्त लगाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर के पूरा वाकिया सुनाया तो हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर अल्लाह ताला ने 3 साल का तो फरमाया नहीं है, अल्लाह ने तो फरमाया कि बिदअ सिनीन और बिदअन का इतलाक तो 3 से लेकर 9 पर होता है, 3 से शुरुआत होकर 9 साल पर जाकर उसकी मुद्दत पूरी होती है, इसीलिए जाओ और जाकर के शर्त में थोड़ी तौसीर करके आओ, उमैया को कहो, उबैद बिन खलफ को कहो कि 3 नहीं 9 साल, एक रिवायत में है 7 साल और ऊंट 10 के बजाय 100 इनाम के अंदर, 9 साल के अंदर अंदर अगर रूमी लोगों की सलाह हो गई तो उबैद बिन खलफ हजरत अबू बकर सिद्दीक को 100 ऊंट दे दें और अगर इन 9 सालों के अंदर फतह नहीं हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उबैद बिन खलफ को 100 ऊंट देंगे। गए हजरत अबू बकर सिद्दीक, बात की उसको पूरी तफसील से तो मुद्दत के बढ़ने के साथ साथ जो ऊंट की मकदार बढ़ रही थी 10 के बजाय 100, उसके लिए उबैद बिन खलफ राजी हो गए और शर्त तय हो गई दोनों के दरमियान के अंदर। वक्त चलता रहा, इतने में हिजरत वाले हालात खड़े हुए और उबैद बिन खलफ को अंदेशा हुआ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक तो किसी दिन हिजरत करके चले जाएंगे ऐसा लग रहा है, तो उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ा और कहा कि देखो मुझे लग रहा है कि तुम हिजरत करके कहीं चले जाओगे, इसीलिए तुम अपनी तरफ से कोई कफील बिल माल तय करके जाओ, कफाला बिल माल। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर को मैं अपना कफील बिल माल बनाता हूँ कि मेरे चले जाने के बाद 9 साल पूरे हो जाए और रूमियों की फतह न हुई तो तुमको 100 ऊंट देंगे। तो कहा ठीक है, अब्दुर्रहमान का कफाला मुझे मंजूर है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए। उसी दरमियान गज़वे बद्र का वाकिया पेश आया, उबैद बिन खलफ गज़वे बद्र में शिरकत करने के लिए निकला मुशरिकीन और कुरैश से मक्का की तरफ से, तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने उसको पकड़ा कि तू बद्र में लड़ने जा रहा है, मरवर गया तो ऊंट का क्या। इस दरमियान में تو تیری طرف سے کوئی کفیل دے, جب تک کفیل تو نہیں دوں گا دے گا میں تجھے نہیں جانے دوں گا بدر میں لڑنے کے لیے. تو اس پر امیہ بن خلف کہنے لگا کہ میری طرف سے فلاں آدمی کفیل ہے, اس نے ایک کفیل طے کر دیا اور وہ گیا بدر کے اندر لڑنے کے واسطے. وہاں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معمولی خراش لگی, لیکن وہ بہت چلاتا تھا شور کرتا تھا ایسی معمولی خراش کے اوپر بھی. اور بدر سے یہ زندہ آیا تھا, خراش تو لگی تھی مرا نے, لیکن یہاں آ کے طبیعت اس کی ایسی خراب رہی کہ غزوہ احد کے بعد اس کی موت ہوئی ہے عبید بن خلف کی, تو مر گیا. اب اس درمیان کے اندر وہاں حالات بھی پلٹنے لگے ایران اور روم کے درمیان کے اندر. ہرقل روم نے دیکھا مرتا کیا نہ کرتا کہ چلو اپنے اب مر ہی رہے, حکومت تو ختم ہو ہی گئی, دیکھا تو آخری حملہ تو کر دیے مجوسیوں کے اوپر. چنانچہ اس نے اپنے صرف 1500 سولجرز کو جمع کیا سپاہیوں کو, اور جو ہے اس نے مجوسیوں کے ایک علاقے کے اوپر حملہ کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت, اس کی مدد ہوئی من جانب اللہ, اور قیصر روم اس 1500 کے لشکر کو لے کر پہلے حملے کے اندر کامیاب ہو گیا. اب اس کی ہمت بڑھی اور اس نے اپنا لشکر منظم کرنا شروع کیا, قوت منظم کی, اور پھر ایک کے بعد ایک فتوحات کرتا گیا کرتا گیا, یہاں تک کہ اس نے پوری خسرو پرویز کی حکومت کو ہلا ڈالا, ایرانیوں کی حکومت کو اس نے توڑ ڈالا. اور آخری حملہ ایسا زبردست ہوا کہ فارس کے بادشاہ کسرا کو بھی میدان چھوڑ کر کے بھاگنا پڑا, اور قیصر روم کو زبردست فتح حاصل ہوئی. یہ سن 624 عیسوی کی بات ہے, سن 622 عیسوی سے قیصر روم کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا, اور آہستہ 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 624 کے اندر ایرانیوں کی حکومت بالکل کمزور ہو گئی, خسرو پرویز کو بھی بھاگنا پڑا, مقدس آتش کدے ان کے برباد ہوئے, اور خود شہنشاہ کو بھی میدان چھوڑ کر کے بھاگ جانا پڑا. اور رومیوں کی یہ بے مثال فتح مختصر عرصے کے اندر, 616 کے اندر شکست اور 624-22 سے فتح شروع ہو گئی, گویا کہ 9 سال سے کم کے عرصے کے اندر پوری ایرانی حکومت کا جو ہے خلگا, پوری ایرانی حکومت جو ہے کمزور پڑ گئی, اور رومیوں کو زبردست کامیابی نصیب ہوئی. اب یہ جو واقعہ پیش آیا رومیوں کی 2 بار فتح کا, تو اس میں 2 روایت ہے. بعض روایتوں میں ایسا ہے کہ جس دن غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی حضرت جبرائیل اور دیگر ملائکہ کے ذریعے اور مسلمان پاتے ہوئے, عین اسی دن رومیوں کی بڑی فتح کی اطلاع آئی, آج رومی لوگ بھی جو ہے کامیاب ہو گئے, اسی کی طرف اشارہ ہے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, کہ اس دن ایمان والے بھی خوش ہوں گے جس دن رومیوں کی 2 بار حکومت ہوگی, غالب آئیں گے, اور وہ مسلمانوں کے لیے واقعتاً خوشی کا دن تھا, غزوہ بدر میں کامیابی کی خوشی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے ذریعے سے. اس صورت کے اندر یہ ماننا پڑے گا کہ سورہ روم کا نزول ہوا ہے ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے, حضرت ابوبکر صدیق کی شرط اور رومیوں کی شکست وہ ہجرت سے 5 سال پہلے, کیونکہ ہجرت کے 2 سال غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا. اس صورت کے اندر یہ کہا جائے گا کہ غزوہ بدر کے دن رومیوں کی شکست تو ہوئی, تو حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید بن خلط سے کہا غزوہ بدر کے بعد کہ لاؤ فوج. تو ٹال مٹول کرتا رہا, ایک سال اس نے ٹال مٹول میں نکال دیا. اتنے میں غزوہ احد کے بعد وہ مر گیا. تو اس کے ورثہ کے پاس 100 اونٹ وصول کیے گئے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے اس کے ورثہ سے 100 اونٹ وصول کیے. دوسری روایت یہ ہے کہ رومیوں کی فتح کا واقعہ پیش آیا صلح حدیبیہ کے وقت کے اوپر. ادھر صلح حدیبیہ ہو رہی ہے اور اس وقت کے اوپر رومیوں کی فتح کا واقعہ پیش آیا ہے. کیا مطلب لیں گے کہ سورہ روم کا نزول اور حضرت ابوبکر صدیق کا شرط لگانا یہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے, اور ہجرت کے 6ویں سال صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا. تو پھر اس صورت کے اندر تو بے غبار بات رہے گی, کہ عبید بن خلف مر چکا تھا, اس لیے اس کے ورثہ کے 5 وہ شرط کی رقم وصول کی گئی. کہتے ہیں جس وقت پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرط لگا رہے تھے, آپ نے عبید بن خلف کو بڑے جلال میں فرمایا, انت اکذب یا عدو اللہ, کہ اللہ کے دشمن تو سب سے بڑا جھوٹا ہے, کیونکہ وہ قرآن کی پیشین گوئی کو جھٹلا رہا تھا. تو اس کے جواب میں صدیق اکبر نے کہا کہ انت اکذب یا عدو اللہ, یہ تو یہاں شرط لگائی, اور وہاں ہرقل روم نے خود یہ شرط یہ منت مانی تھی کہ اگر میں جو غالب آ گیا اور مجھے 2 بار فتح نصیب ہوئی تو میں حمص سے پیدل چل کر کے ایلیا زیارت کے لیے جاؤں گا. ایلیا یعنی بیت المقدس. یہ ہرقل روم نے خود منت مانی تھی کہ میں جو 2 بار فاتح ہو گیا تو حمص سے پیدل چل کر کے بیت المقدس جاؤں گا اور وہاں جا کر کے عبادت کروں گا. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 624 عیسوی کے اندر رومیوں کو مکمل فتح اور غلبہ عطا فرما دیا. وہ اس سورہ روم کے شان نزول کا یہ واقعہ سبب ہے. اسی کی طرف سورت کی ابتدائی آیات میں صراحتاً تذکرہ کیا گیا ہے. ماقبل میں سورت عنکبوت کے ساتھ اس کا ربط اس طریقے سے ہوگا کہ سورہ عنکبوت کے آخر کے اندر والذین جاہدوا فینا, اللہ کے راستے کے اندر مجاہدہ کرنے والوں کو فضیلت بتائی گئی, لنہدینہم سبلنا, تو وہ جو اللہ کے راستے میں مجاہدے کے اوپر جنت ثواب کی فضیلت اس کا مظہر یہ واقعہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اہل ایمان مجاہدہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو کیسی عزت عطا فرماتے ہیں. وہ جو وعدہ ہے اس کا ایک مظہر سورہ روم کی ابتدا کے اندر ہے. بعض حضرات نے ایک دوسرے انداز سے بھی مناسبت کو ذکر کیا, وہ یہ ہے کہ سابقہ سورت کے اندر کفار کی طرف سے جو ایذائیں نبی کو اور مسلمانوں کو دی جائے ایذاؤں اور تکلیفوں پر صبر کرنے پر اللہ کیا دیں گے اس کو بیان کیا گیا. والذین جاہدوا فینا, کافروں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کے اوپر جو صبر کرے, لنہدینہم سبلنا, ان کو اجر ملے گا. تو اس صورت کے اندر مسلمانوں کے رنج اور غم کے ازالے کا بیان ہے کہ کافروں کی طرف سے جو تم کو رنج ہو رہا تھا, ستایا جا رہا تھا, پریشان کیا جا رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے رومیوں کی فتح کے اوپر تم لوگوں کے اس رنج اور غم کا ازالہ فرما دیا, اور اللہ تعالیٰ نے تم کو خوش و خرم کامیاب کر کے باعزت تم کو اللہ نے بنا دیا ہے. جو آدمی خواب میں سورہ روم کی تلاوت کرے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے دل میں نفاق ہے, اور ख्वाब देखने वाला अगर बादशाह है तो वो आलिम बनेगा और काजी या काजी रहे तो उसको बड़े फायदे हासिल होंगे। ये इस सूरत की तिलावत की ख्वाब में ताबीर है। अब इस सूरत की इब्तिदा के ऊपर गौर करो तो एक खास अंदाज है। इमाम राजी ने तफसीर कबीर के अंदर एक अजीब नुक्ता बयान किया कि जिन जिन सूरतों के शुरू के अंदर हुरूफ मुकत्तात आए हैं कुरान मजीद की, उन सूरतों के अंदर हुरूफ मुकत्तात के बाद वाली आयत में नज़ल या तंजील किस किस्म का कोई लफ्ज जिक्र किया जाता है। गौर कर लो तमाम हुरूफ मुकत्तात वाली सूरतों के ऊपर, हुरूफ मुकत्तात के बाद कुरान मजीद का नुज़ूल, कुरान का तआरुफ, जैसे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह, कुरान की बात आ गई तो कुरान के उतारे जाने की, कुरान के नज़ूल की, तंजील की बातें जिक्र की जाती है। लेकिन तीन सूरतें उससे मुस्तस्ना है, उसमें सूरह रूम है। क्यों मुस्तस्ना रखा गया? इसलिए कि हुरूफ मुकत्तात के बाद कुरान का नुज़ूल या तंजील ये उसकी शान एजाज को जाहिर करने के लिए, उसकी शान एजाजियत को जाहिर करने के लिए जिक्र किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई इसलिए नहीं जिक्र किया गया कि जो पेशीन गोई अलिफ लाम के बाद जिक्र की गई वो पेशीन गोई अपनी जगह पर एक ऐसा अजीम शान एजाज है कि ये कुरान मजीद की सदाकत की बहुत बड़ी दलील हो जाती है। इसीलिए नुज़ूल कुरान वगैरह के तस्करे की कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि अलिफ लाम मीम के बाद जो वाकिया जिक्र किया जा रहा है गलीबत रूम का, वो वाकिया अपनी जगह के ऊपर ऐसा अजीम शान एजाज है कुरान की सदाकत के ऊपर, तो उसी से कुरान की सदाकत और हक्कानियत लोगों के सामने वाजे और जाहिर हो जाती है। अलिफ लाम मीम होली बच्चे रूम, रूमी लोग मगलूब हो गए, रोमन एम्पायर। उस जमाने के अंदर ईसाई दुनिया का सबसे अहम मरकज कुस्तुनतुनिया समझा जाता था, वही होली बच्चे रूम और फी अदनल अर्ब, अरब की जमीन से करीब तरीन इलाके के अंदर रूमी लोग मगलूब हो गए। ये जंग अरब से बहुत करीब इलाके के अंदर खेली गई, कहाँ पर? मकाम अज़रियात के अंदर, बास कहते उर्दुन के अंदर, बास कहते के जजीरा इब्ने उमर के अंदर, जो उस जमाने में ईरान के हुदूद के अंदर वाके था। बाज हजरात की राय ये है कि ये फलस्तीन के अंदर, और ये नहरे उर्दुन जो है, पूरी नहरे उर्दुन जिसका जिक्र सूरह बकरा के अंदर आप लोग पढ़ चुके होंगे, फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुबतलीकुम बिनहर, ये जो नहर उर्दुन का किनारों का इलाका है ये है फी अदनल अर्ज, वहाँ पर ये जंग खेली गई। तो बाज ने उससे फलस्तीन उर्दुन वगैरह को भी मुराद लिया है और बाज अज़रियात को मुराद लेते हैं, बाज जजीरा इब्न उमर जो उस जमाने में ईरानी हुदूद में वाक़ था उसको मुराद लेते हैं। और इस जंग की इब्तिदा ईरानियों ने की थी, हमला ईरानियों की तरफ से पहले हुआ था। वहुम मिन बादी गलबिहिम सयगलिबून, और ये रूमी लोग अभी तो मगलूब हो गए लेकिन आइंदा एक वक्त ऐसा आने वाला है कि वो दोबारा गालिब आ जाएंगे। कौन? रूमी लोग। फी जिदई सिनीन, चंद सालों के अंदर, چند ہی سالوں کے اندر. چنانچہ پہلا معرکہ, پہلا معرکہ یعنی رومیوں کی شکست, اس کے 7 سال کے بعد دوبارہ دونوں لشکروں کے درمیان کے اندر مٹھ بھیڑ ہوئی اور اس کے اندر ایرانیوں کو شکست فاش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو غالب کر دیا اور کسرا اور اس کی حکومت کو ختم کر دیا. لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ, حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی, ہر چیز سے پہلے اور ہر چیز کے بعد, غلبے کے زمانے میں بھی, مغلوبیت کے زمانے کے اندر بھی, ہر موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, اور اس دن ایمان والے خوش ہو جائیں گے. یعنی جس دن رومیوں کو دوبارہ غلبہ نصیب ہوگا اس دن ایمان والے خوش ہو جائیں گے. خوش ہونے کی دو وجہ, ایمان والوں کو کوئی خوشی کا دن ہوگا, گویا یہ دوسری پیشن گوئی ہو گئی, جس دن رومیوں کی فتح کی خبر آئے گی اس دن ایمان والے خوش ہو جائیں گے, یہ دوسری پیشن گوئی, اور وہ خوشی کا دن تھا غزوہ بدر. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے جیسے رومیوں کی فتح پر ایمان والے خوش ہوں گے کہ دیکھو ہمارے جیسے رومی لوگ وہ کامیاب ہو گئے, اس کی وجہ سے اہل ایمان کو خوشی ہوگی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ, اللہ کی مدد سے. اس میں بھی دونوں امکان, اللہ کی مدد سے رومی لوگ ایرانیوں پر غالب آئے, ورنہ ہرکل روم کا 1500 آدمی کا لشکر اور سامنے فارس کی, ایران کی اتنی زبردست حکومت, کیسے غالب آتا؟ بنصر اللہ, اللہ تعالیٰ کی مدد سے. یا یوں کہو ویفرح المؤمنون بنصر اللہ, جس دن رومیوں کے غلبے کی اطلاع آئے گی اس دن مسلمان خوش و خرم ہوں گے اللہ کی مدد سے. اور اللہ کی مدد حضرت جبرائیل اور 3000 فرشتوں کے ذریعے غزوہ بدر میں آئی اور اس سے مومن لوگ خوش تھے. یہ تیسری بشارت ہو گئی کہ اللہ کی مدد آنے والی اہل ایمان کے اوپر, تیسری پیشین گوئی ہو گئی, اور اس پیشین گوئی کے پورا ہونے کے اوپر اہل ایمان اس دن بہت خوش و خرم ہوں گے اور وہ غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہو گیا. ینصر من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ان کو کامیاب کرتے ہیں, مدد اپنی مدد کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں, جو کچھ وہ اپنے بندوں کو عنایت فرماتے وہ ازراہ فضل اور کرم کے ہیں. فاتح کو مغلوب بنا دے دے, مغلوب کو فاتح بنا دے دے, یہ سب اللہ تعالیٰ کا اپنا فضل و کرم ہے. اس لیے عزیز اور حکیم, عزیز اور رحیم, یہ دو صفت لائی گئی. عزیز جس کو چاہے غالب, جس کو چاہے مغلوب بنا دے دے, یہ خاص صفت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. اب یہ جو ہے غلبۃ الروم, اور پھر آگے ہیں سیغلبون. تو بعض حضرات نے غین کے فتح کے ساتھ اس کو پڑھا ہے, اور سیغلبون یا کے ضمے کے ساتھ بھی بعض حضرات نے قرات پڑھی ہے. تو اس صورت کے اندر یہ تصدیق دی جائے گی, گویا اس آیت کا نزول 2 مرتبہ ہوا, ایک مکی دور میں جب رومی لوگ ہار گئے تو پیشین گوئی کے طور پر, اور دوسرا مدنی زندگی میں بھی آیت نازل ہوئی اس دوسری قرات کے ساتھ, غلبۃ الروم اور سیغلبون, اور یہ ہجرت کے بعد اس کا دوسرا نزول ہوا ہے. اب یہ دوسری قرات کے مطابق کیا مطلب لیا جائے گا؟ غلبۃ الروم, ابھی تو رومی لوگ غالب آ گئے ایرانیوں کے مقابلے میں, ابھی یعنی قرآن کی پیشین گوئی کے مطابق غزوہ بدر کے دن یا صلح حدیبیہ کے دن, کہ پہلے رومی لوگ ہار گئے ایرانیوں کے سامنے, پھر پیشین گوئی کے مطابق رومی لوگ ایرانیوں کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے. بھلا بچر روم، رومی لوگ غالب آ گئے ایرانیوں کے مقابلے میں. پھر کیا ہے سیوب لبول، ان قریب رومی لوگ بھی ہرا دیے جائیں گے. اب ان قریب رومی لوگ ہرا دیے جائیں گے کیا مطلب؟ غزوہ موسیٰ کی طرف اشارہ ہے. ہجرت کے بعد جو غزوہ موسیٰ کا واقعہ پیش آیا سن 8 ہجری کے اندر، اس کی طرف اشارہ ہو گیا کہ غزوہ موسیٰ کے اندر رومیوں کی شکست ہو گئی، اس کی طرف اشارہ ہو گیا سیوب لبون کے ذریعے سے. اور غزوہ موسیٰ جو پیش آیا تھا وہ عیسائیوں کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کا معرکہ ہوا. یہ موسیٰ ایک مقام کا نام ہے جو آج کل جارڈن کے اندر واقع ہے، سعودیہ کی سرحدوں کے قریب کے اندر. وہاں مشہور غزوہ موسیٰ کا واقعہ پیش آیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سات بھائی اور جو ہے دوسرے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شہید ہوئے اس غزوہ کے اندر. سیوب لبون سے غزوہ موسیٰ کی طرف اشارہ. ابھی تو رومی لوگ غالب آئے لیکن ان قریب رومی لوگ ہرائے جائیں گے، اور ہرانے کی ابتدا ہوئی غزوہ موسیٰ سے، اور حضرت عمر کی خلافت کے اندر یہ ہرانے کی مکمل جو ہے کاروائی ہو گئی کہ پورا ملک شام جو ان عیسائیوں کا تھا اس کو فتح کر کے اسلامی حکومت کے اندر شامل کر دیا گیا. سیوب لبون کے اندر وہ پیشن گوئی آ گئی غزوہ موسیٰ اور خلافت راشدہ میں عیسائیوں کی حکومت کے بالکل ختم ہونے کی طرف اشارہ ہو گیا. لا یخلف اللہ وعدہ، وعد اللہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مدد اور نصرت کا. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ تو پورا کر کے رہتے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ پورا کر کے ہی رہتے ہیں، اور ہر چیز میں اللہ کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے. مسلمان مغلوب ہو اللہ کی حکمت سے، کوئی غالب آئے اللہ کی حکمت سے، مسلمان غالب آئے اللہ کی حکمت سے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہتے ہیں کہ جب یہ 100 اونٹ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت ابوبکر صدیق لے کر آئے تو حضور نے فرمایا ھذا سحت تصدق بھی، ابوبکر یہ تو حرام مال ہے، صدقہ کر دو اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بلا چوں چرا تو 100 اونٹ کا اللہ کے نام کے اوپر صدقہ کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ واقعہ جیسے کہ جمہور کی رائے ہے کہ غزوہ بدر کے دن پیش آیا رومیوں کی فتح والا اور 100 اونٹ کے ملنے کا، تو اس وقت تک تو ابھی قمار حرام نہیں ہوا تھا، شراب اور قمار کی حرمت تو بہت بعد میں چل کے نازل ہوئی. پھر کیسے حضور نے یہ فرمایا کہ ھذا سحت تصدق بھی؟ تو سرائے حدیث یہ فرماتے ہیں کہ جو چیز مستقبل کے اندر حرام ہونے والی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرمت سے پہلے بھی اس کو پسند نہیں فرماتے تھے. جیسے شراب، حرام تو بہت بات نہیں ہوئی لیکن حرمت سے پہلے بھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے شراب نہیں دی. تو جس وقت پر یہ 100 اونٹ والا انعام آیا اس وقت ابھی قمار کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ جو چیز مستقبل میں حرام ہونے والی ہے اگر وہ جو نامناسب چیز ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق بھی اس کو استعمال نہ کرے، اسی لیے حضور نے ان کے پاس صدقہ کروا دیا اور انہوں نے صدقہ کر دیا. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ کافر لوگ جن کا آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے، وہ لوگ ظاہری دنیا کو تو بہت جانتے ہیں، اس دنیا کی زندگی کو، کہ پیسہ کیسے کمانے کا, کاروبار کیسے کرنے کی, کھیتیاں کیسے کرنے کی, عمارتیں کیسے لگانے کی, درخت کیسے بنانے کا. دنیاوی چیز میں تو ان کی عقل بہت تیز چلتی ہے. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ, آخرت کے بارے میں یہ لوگ بالکل غفلت کے اندر, وہاں ان کی عقل بچھی ہو جاتی ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم, کیا وہ لوگ غور نہیں کرتے خود اپنی ذات کے اندر غفلت کو دور کرنے کے لیے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض, اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا, وما بینہما, اور جو چیز آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا, اس کے اندر غور نہیں کرتے؟ الا بالحق, حق کا مطلب کیا؟ واقعے کے مطابق ثابت, صحیح اور سچا اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا. واجل مسمى, اور ایک مقرر مدت تک کے لیے, چنانچہ قیامت آئے گی, فنا ہو جائے گا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ, یقیناً بہت سارے لوگ, اس میں مکہ والے کافر بھی آ گئے, اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان نہیں لاتے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. دنیا کی یہ بڑی بڑی حکومتیں, رومان امپائر, ایرانیوں کی حکومت, یہ مکہ والوں سے بہت آگے تھے, مال میں, حکومت میں, افراد میں, طاقت میں, سب چیز کے اندر, لیکن اللہ نے ان کا نام و نشان نکال ڈالا. ان کی کیا حیثیت؟ اسی لیے ان کو کہا جا رہا ہے, کیا وہ لوگ اللہ کی زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا, وہ مکہ والوں سے زیادہ طاقت والے تھے, جیسے قوم عاد ثمود, اور انہوں نے زمین کو جوتا تھا, یعنی زمین میں کھیتی باڑی, اناج, گلہ, پھل فروٹ بہت لگائے تھے. یا مکہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. وعمروها اکثر مما عمروها, اور ان پچھلی قوموں نے زمین اور دنیا کو ڈیولپ کیا تھا. یہ مکہ والے کیا ڈیولپ کرے, اس سے بھی زیادہ آباد کیا تھا, ان مکہ والوں سے بھی زیادہ. اور اللہ کے رسول ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیوں کو لے کر کے آئے اور وہ ایمان نہیں لائے, اللہ نے ان کو ہلاک کیا. تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں تھے, بغیر جرم کے ان کو ہلاک کر دے, لیکن وہ خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے. انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا عذاب کو دعوت دے کر کے. ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون, جو لوگ برے کام کرتے تھے اور کفر اور نافرمانی کرتے تھے, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بری سزا دی جہنم کی شکل کے اندر. اور یہ بری سزا جو ان کو دی گئی جہنم کی شکل میں, کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ وہ لوگ مذاق کیا کرتے تھے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون, اللہ سبحانہ و تعالی مخلوق کو پیدا فرماتے ہیں, یعنی پہلی مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا. دیکھو یبدأ مضاری کا صیغہ لایا گیا, یعنی اللہ تعالی کی طرف سے یہ یبدأ چلتا ہی رہے گا قیامت تک, مسلسل جاری. دیکھو ہر چیز, ہر دور میں اللہ تعالیٰ نئی نئی چیزوں کو دنیا کے اندر دنیا والوں کے سامنے پیدا کرتے ہیں, ظاہر فرماتے ہیں. تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں نئی نئی چیزیں، نئے نئے لوگ، نئے نئے حالات پیدا کرنے کا سلسلہ قیامت تک برابر جاری رہے گا. یہ اب دو فعل مضاری کا تقاضا ہوا. دیکھو جو ایجادات آج کے دور کے اندر دنیا کے لوگوں کو حاصل ہے، وہ آج سے 500,000 سال پہلے لوگوں کو حاصل نہیں تھی. حالانکہ اس دور کے لوگ آج سے زیادہ عقل مند تھے، آج سے زیادہ فہیم تھے، لیکن اس دور کے لوگوں کو حاصل نہیں. اس کا مطلب اس دور والوں کے لیے اللہ کے یہاں مقدر میں نہیں تھا، اس دور والوں کے لیے مقدر تھا. یبدؤ، یہ ایجاد پیدا کرنے کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر چلتا رہتا ہے. کہاں تک چلے گا؟ جب تک لوگ جنت جہنم میں چلے جائیں گے وہاں تک یہ سلسلہ برابر جاری رہے گا، اور یہ مکمل اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت کے اندر ہے. ثم یعیدہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے. ثم الیہ یرجعون، پھر وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے. کیا تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ویوم تقوم الساعة یبلس المجرمون. ابلس یبلس، ابلاس کہا جاتا ہے اپنے مدعا پر، دعوے پر کوئی دلیل پیش نہ کر سکے اور آدمی حیران خاموش کھڑا رہ جائے، اس کو کہا جاتا ہے یبلس. اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ بالکل نا امید ہو جائیں گے، نا امیدی کی وجہ سے چوپ. ولم یکن لہم من شرکائہم شفعاء وکانوا بشرکائہم کافرین، اور ان کے شریکوں میں سے جن کو دنیا کے اندر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مانا کرتے تھے، بت، اس میں سے کوئی بھی ان کی سفارش کرنے کے لیے نہیں آئے گا، اور وہ خود اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے. فقالوا بشرکائہم کافرین، تو دونوں طرف سے ایسا ہوگا، بت بھی کافروں کی طرف سے برات کا اعلان کریں گے، ما کانوا ایانا یعبدون، اور کافر بھی بتوں کی طرف سے برات کا اعلان کریں گے کہ اللہ ہم کا ان کی پوجا کرتے تھے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، مومنین کی جماعت الگ، کافرین کی جماعت الگ، یعنی چھانٹ دیے جائیں گے، چھانٹ کر کے سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا، اہل ایمان کو اور اہل کفر کو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، وہ باغات کے اندر، روضۃن کہا جاتا ہے جس زمین کے اندر پانی بہت ہو، ہریالی بہت ہو، درخت اور باغیچے شاندار ہو، اس کو روضۃن کہا جاتا ہے. یحبرون، وہاں وہ لوگ خوش و خرم ہوں گے اور ایک دم شادمان اور فرحت کے اندر وہ لوگ ہوں گے. ابھی یحبرون کے الگ الگ ترجمے کیے گئے ہیں، بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ خوشی ان کے چہروں کے اوپر جگمگاتی ہوگی، خوشی ان کے چہروں کے اوپر نمایاں اور صاف نظر آتی ہوگی.